का मतलब होता है कि वो औरत जिसका इम्तिहान किया जाए, तो ये इंशाल्लाह आइंदा संडे को मुमकिन है वो बात आएगी कि जो हिजरत करके जो औरतें आती थी उनके बारे में हुक्म आया था कि इनका इम्तिहान कर लो कि कहीं वो सीआईडी के तौर पे तो नहीं आई है, वाकई इनमें ईमान इस्लाम है या नहीं है, तो वो उसकी हेडिंग है। अब यहां इसका बैकग्राउंड जो है समझे बगैर जरा ये बात समझ में आना मुश्किल है। यानी ये फतह मक्का के करीब करीब नाजिल हुई थी सूरत ये, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से ये जाहिर किया था कि मक्के पे हमला करने का इरादा है, मुसलमानों की काफी ताकत बन गई थी, ये इरादा किया था कि मक्के की तरफ रुख करना है। तो एक सहाबी थे हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये महाजिर भी थे, हिजरत करे थे अल्लाह की राह में, और उस बदर में भी शरीक थे जिनको जन्नत की बशारत दी गई है। देखिए इंसान से कैसी गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह बस रहम करे। तो ये जब हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मालूम हुआ कि मक्के की तरफ रुख करने वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको यह डर हुआ कि उनकी बीवी बच्चे मक्के में थे कि अगर हमला करे मुसलमान तो ये वहां के मुशरिक और काफिर मेरे बीवी बच्चों को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक औरत के हाथ एक चिट्ठी लिखी मक्के वालों को कि ऐसा इरादा हो रहा है हमले का, और बहरहाल उस वक्त मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना, उनको यह था कि मैं अगर बता दूं तो रीट यानी शुक्राने में वो मेरे बीवी बच्चों को नहीं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी जो है मदद करेंगे। खैर ये तो हो गया अपनी तरफ से, अब अल्लाह ताला ने वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कैसा हुआ है मामला। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि देखो मक्के के रास्ते पे जरा हटके वो एक औरत जा रही है, उसके पास ये खत है, वो खत लेके आ जाओ। तो जब आप लोग गए और औरत तो मिली, तो उसने कहा कि तलाशी ले लो, मेरे पास खत नहीं है। तो अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान की कैफियत देखिए, खत नहीं मिला, आप फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोली नहीं सकते, खत है तुम्हारे पास, ये झूठ बोल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो खैर वो मजबूर हो गई, डर गई और अपने बालों से खत निकाल के दे दी। खैर वो खत वापस आया, वो हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, ना मुझ में कुफर है, ना निफाक है, ना शिर्क है, मैं बीवी बच्चों की खातिर जो है उनकी जान की हिफाजत की खातिर ऐसी हरकत मुझसे हो गई है। अब यहां भी शान देखिए, बात को मान ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बदरी साहबी हैं, छोड़ दो इनको, क्या बात है। लेकिन डीलिंग में यानी यहां एक मालूम हो रहा है कि इस मुखान के सहाबी से भी ऐसी गलती हो गई थी। तो बस यहां एक उम्मीद बनती है कि या अल्लाह हम तो बहुत ही कमतर लोग हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए बस। अब आगे इस बैकग्राउंड में देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो फायदा पहुंचाने वाला है, तरस खाने वाला है, तो जाहिर है इसके बाद जो बात आने वाली है अगर आप गौर करें तो इसमें फायदा ही फायदा है अगर आप इसको समझकर अपने अप्लाई करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदूवी व अदूवकुम औलिया तुल्खौना इलैहिम बिल मवद्दती, अरे वो लोगों जो ईमान लाए हो, मेरे दुश्मन को और तुम्हारे दुश्मन को दोस्त मत बनाओ कि तुम उनकी तरफ मोहब्बत के पैगाम भेजते हो, दोस्ती के पैगाम भेजते हो। वक़्त कफरू बिमा जाकुम मिनल हक, और इन्होंने तुम्हारे पास जो हक यानी कुरान आया था उसका इनकार किया था। इनके दुश्मन हैं ये तुम्हारे, ये मेरे भी दुश्मन हैं तुम्हारे, मेरी किताब को जो है झुटलाए, इनकार करे और तुम लोगों को भी जो है हिजरत पे मजबूर करे, ये मेरे और तुम्हारे दुश्मन हैं, इनके तरफ मोहब्बत के पैगाम मत भेजो। देखिए बड़ी खास सूरत है, इसमें हम लोगों के लिए भी जो है बात आ रही है आगे, ये जिस दुश्मनों के साथ मामला है, जो इस्लाम के दुश्मन है उनके साथ मामला है। युखरजून रसूला व इय्याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, इन्होंने सिर्फ तुम्हारे इस बात को मान ईमान लाने पे कि अल्लाह ताला तुम्हारा पालने वाला है, मालिक है, इन्होंने तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जो है मक्के से निकाल दिया। क्यों निकाले, अभी हमारा क्या कसूर था, बस यही कसूर था कि हम अल्लाह ताला को اپنا پالنے والا اپنا مالک مانتے تھے. بس اس بات پہ انہوں نے تم کو مکے سے نکال دیا. ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ. اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کوشش کرنے, دین پھیلانے کی کوشش کرنے کے لیے نکلے ہو اور پھر میری خوشی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو چھپے طور پہ ان کو دوستی کے پیغام مت بھیجو. ایک معنی تو یہ آتا ہے کہ کیوں بھیجتے ہو جب تم میرے راستے میں نکلے ہو. دیکھیے جہاد کا مطلب یہاں سمجھنا ہے کہ جہد جو ہے سخت کوشش کو بولتے ہیں. اب وہ بلا وجہ وہ ورڈ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ جس معنوں میں جہاد استعمال ہوتا ہے اس کے لیے خطال ہے. جہاد کوشش ہے. اس وقت ہم جہاد کر رہے ہیں, اللہ کے دین کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, سخت کوشش کرنا. تو جب تم میری راہ میں نکلے ہو سخت کوشش کرنے کے لیے اور میری خوشی حاصل کرنے کے لیے تو پھر تم ان لوگوں کو جو ہے دوستی کے پیغام کیوں بھیجتے ہو. وہ انا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو کچھ تم اعلان کرتے ہو. میرے سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بھائی آپ کمرہ بند کر کے شراب پی رہے ہیں, لوگ نہیں دیکھ رہے آپ, مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے. ہاسپٹل کے پورے دروازے بند ہیں مگر وہ صاحب کی موت واقع ہو گئی. کہاں سے آئے ملک الموت؟ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ جو ایبسٹریکٹ ورلڈ ہے وہ الگ ہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں سے, دلوں کے راہوں سے بھی جو ہے واقف ہیں. وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور جو کوئی تم میں سے ایسا کام کرے وہ جو ہے یہ جو بیلنس راستہ ہے, یہ متوازن, یہ جنت کو جانے والا جو راستہ ہے اس سے وہ گمراہ ہو گیا. یعنی تمہارے دشمنوں کو, میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوستی کا پیغام بھیجنے والا جنت کے راستے سے ہٹ گیا. ایسا مت کرو. یسخصمکم یکون لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء, اور اگر یہ تم پہ غالب آ جائیں, یہ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں مکے کے مشرک اور کافر, یہ اگر تم پہ غالب آ جائیں تو یہ جو ہے تمہاری طرف تو ہاتھ بھی پھیلائیں گے اور زبان بھی پھیلائیں گے اور تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جائے. ان کی کوشش یہی ہے کہ بھئی ہماری ٹیم میں مل جاؤ, تم کافر ہو جاؤ, قصہ ختم ہو گیا. بھئی اسلام آنے سے پہلے تو تمام دوست تھے نا, تمام دوست تھے آپس میں. جیسے ہی اسلام آیا, جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا رسالت کا اور جو لوگ ایمان قبول کرنے لگے, تو ہوا یہ کہ باپ ایمان لایا بیٹا نہیں لایا, بیٹا ایمان لایا کسی جگہ باپ نہیں آیا, دو بھائیوں میں کوئی بھائی ایمان لایا دوسرا بھائی ایمان, گھر ٹوٹ گئے. ہجرت جو ہوئی یہی دیکھ رہے ہیں آپ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بچے مکے میں چھوٹ گئے, آپ ادھر آ گئے. جنگ بدر میں خونی رشتے دار ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے, ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے, ایک شیطان کی راہ میں لڑ رہا ہے. تو یہ باتیں ہو گئی. تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو. لن تنفعکم ارحامکم و اولادکم یوم القیامہ, دیکھو تمہارے خونی رشتے دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تم اولاد کی خاطر, ڈونیشن کی خاطر اتنی رشوت لے رہے ہو, یہ بےمانی کے دھندے کر رہے ہو, یہ کام نہیں آئے گی قیامت میں. آپ بولیں گے یا اللہ اس کو انجینئر بنانے کے واسطے کرا تھا میں نے, میں بناتا تھا, تو کون بنانے والا. تو قیامت کے دن نہ تمہاری خونی رشتے کام آئیں گے نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. ابھی حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط بھیجے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا کہ خطاب ان سے ہے کہ تم اپنی اولاد کو بچانے کے لیے, اپنے خونی رشتے داروں کو بچانے کے لیے اس طریقے کی حرکت کر رہے تھے, یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. یفصل بینکم, اللہ تعالیٰ تم میں فیصلہ کرے گا. کیا فیصلہ کرے گا؟ یہاں اشارہ یہ ہے کہ تم اپنے اولاد اور رشتے داروں کو زیادہ چاہتے تھے یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ چاہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ ہوا کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام آپ کی ایک لوتی ایک اولاد کو جو ہے قربان کرنے کا حکم ہوا, آپ تیار ہو گئے, وہ اولاد بھی تیار ہو گئی, باپ بھی تیار ہو گئے قربان کرنے کے لیے. تو ٹیسٹ ہوا, تو انہوں نے اللہ کے حکم پر اولاد کی محبت کو ترجیح نہیں دی, اللہ کے حکم کو ترجیح دی, اللہ کی محبت کو ترجیح دی. تو یہ قیامت کے دن جو ہے اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. واللہ بما تعملون بصیر, اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. خب کانت لکم، اب دیکھیں، اب یہ بات آئی کہ مکے کے مشرک اور کافر جو ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کیا کرو، یہ انسٹرکشنز آ رہے ہیں. اب یہ کس نے کیا ہمارے رسولوں میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال آ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے کیسا معاملہ کیا، یہاں تک کہ اپنے والد سے. تو یہ کنٹینیویشن پورا آ رہا، خط کانت لکم اسوۃن حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جو بہترین نمونہ ہے. اس قالوا لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، غلامی کرتے ہو، اس سے ہم بری ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرو، محبت کے پیغام کیا بھیج رہے ہیں ان کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کیا ایٹیٹیوڈ کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کر رہے تھے کہ ڈکلیئر کر دیے تھے کہ بھئی ہم نے تم میں جو ہے دشمنی ہے اور ہم جو ہے بالکل بری ہیں تم سے اور جو جن چیزوں کی تم جو ہے عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تم کو ناپسند کرتے ہیں. وہ بدا بیننا وہ بینکم العداوت عداوت البغضاء ابدا، اور ہم میں اور تم میں جو ہے ایک دشمنی اور ایک نفرت ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئی. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ جو اکیلا ہے اس میں ایمان لے. یعنی بالکل ڈکلریشن تھا، کوئی بھی ہو تم. یہاں تو والد بھی آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کی کیا آزمائش، ادھر باپ کی آزمائش، ادھر بیٹے کی آزمائش ہوئی، بادشاہ کے سامنے ہوئی، آگ میں پھینک دیے گئے. تو بھائی اس طریقے کا رویہ رکھو تم، ان کی طرف محبت کے پیغام کیا بھیجتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جیسا کیے تھے، وہ بری ہو گئے تھے ان لوگوں سے، اور یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک اگر تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ تو ہم اور تم ایک ساتھ ہیں. اللہ قول ابراہیم علی ابھی ہی رن لکا تو ماں املک لکا من اللہ من شیء، سوائے اس کے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا اپنے والد سے کہا تھا کہ میں یقیناً آپ کے گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگوں گا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز پہ کنٹرول نہیں رکھتا. ایک صاحب کوئی بزرگ نما ملے تھے، ہمارے دوست بھی ہیں اس محفل میں، ان کو شاید یاد ہے یا نہیں ہے، تو ان سے ہم بولے تھے کہ بھئی مولانا دعاؤں میں خیال رکھیے. تو وہ سوچے، ادھر ادھر دیکھے، بولے اچھی بات ہے. تو یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میں اپنے والد کی مغفرت کی دعا مانگوں گا، مگر میں کوئی کنٹرول نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتا میں. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت پہ کسی کا زور نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، یہ بات سمجھنا ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں کئی جگہ پہ آپ کو ملیں گی، حکم ہو رہا ہے کعبہ شریف کی دیواریں اٹھاؤ، لیکن دعا ہو رہی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ قبول کیجئے. آپ کام تو لے رہے ہیں، قبول نہیں کریں تو فائدہ کیا ہو؟ جیسا ایک آرکیٹیکٹ صاحب بولے کہ صاحب کوئی دفتر کا ڈیزائن تھا، کافی دن بیٹھ کے میں وہ پورا دفتر بنایا، بنا کے لے کے جا کے کمیٹی کے سامنے بیٹھ دیا، تو ڈائریکٹر صاحب بولے کیا کبوتر خانہ بنا دیا حضرت نے. تو اتفاق سے جب یہ بات ذہن پہ تھی، میں نے دیکھا قبول نہیں ہوا پلان، محنت تو کریں لیکن پلان قبول نہیں ہوا. کعبہ تو بنائیں لیکن اگر قبول نہ ہو تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر بنائے ہو، نمازیں تو پڑھی ہوں اگر قبول نہ ہو تو. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، دعا یہ کریں کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آپ قبول فرمائیے عبادت. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، کوئی ایسا نہیں بول رہے کہ میں کر رہا ہوں نا دعا، ربنا علیکا توکلنا، اے میرے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ کون بول رہے ہیں؟ ساری کوشش کرنے کے بعد بھروسے کی بات کر رہے ہیں. والد کو چھوڑے، گھر گھر چھوڑے، آگ میں پھینکے گئے، بادشاہ سے انبن ہو گئی، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ سب کوشش کرنے کے بعد بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے. بلائنڈ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کیا. پھر میں وہ حدیث ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنے اونٹ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا تھا، توکل کر کے چھوڑ دیا تھا، کھو گیا. تو آپ نے کہا تو نے باندھا تھا اس کو؟ تو بولے نہیں باندھا نہیں تھا. تو بولے اللہ پہ توکل کر، بھروسہ کر، مگر اپنے اونٹ کو باندھ لیا تھا. ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی اور کیمل. اب آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ایک 10 لاکھ روپیہ لے کے جا کے فٹ پاتھ پہ رکھ دیا، وائٹل کرسی پڑھ کے حساب بندی ہو اس پہ. آپ جب تک کوشش نہیں کریں گے بچانے کی، وہ رقم نہیں بچے گی، کوئی بھی آگے لے کے چلے جائے گا اس کو. تو کوشش کے بعد بھروسہ ہے. نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت قرآن، روزے، حج، لوگوں کے ساتھ اچھا دین کو پہنچانے کا کام ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا. اس کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کہ بچہ جو ہے پورا مارچ کے مہینے تک پڑھا، اس کے بعد میں امتحان دیا، امتحان کا پیپر دینے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کہ اتنی محنت کرا ہوں آپ نتیجہ نکالنے والے. محنت ہی نہیں کرا، کوئی محنت نہیں کرا، تو پھر ربنا علیکل توکلنا وإلیک انبنا، اور ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہماری منزل ہے، ڈیسٹینیشن تیری طرف ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ کہیں نہیں جا سکتے. باقی بلی دودھ پی لی ہے، ایک ہی دروازہ ہے، آپ دروازہ بند کر کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں، کہاں بھاگتی ہوں میں؟ وہی دروازے سے جائیں گے نا، تو ہمارے کو جانا وہی ہے، تو تیری ہی طرف منزل ہے. ربنا، دیکھیں یہ دعائیں مانگتے رہنا ہے یہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم کو کافروں کے لیے فتنہ مت بنا دیجئے، آزمائش مت بنا دیجئے کہ کافروں کے کفر کے ثبوت کے خاطر ہم کو پٹا دیے. دیکھو تم پوٹے تھے نا مسلمانوں کو، ان کو آزمانے کے لیے ہم کو تخت مشق بنا دیے، یا ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے کافروں سے پٹا دیے. دیکھو تم بھاگ گئے تھے نا، تم اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ڈرنے کے لیے. تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہم کو کافروں کے لیے آزمائش مت بنائیے. واغفر لنا، اور ہم کو محفوظ رکھیے، اس فتنے سے محفوظ رکھیے، اس گناہ سے محفوظ رکھیے، اس تمام گناہوں کی سزا سے محفوظ رکھیے. واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ جو ہے اقتدار والے ہیں اور حکمت والے ہیں، آپ میں دانائی، فیصلہ کرنے کی پوری صلاحیت، اور پھر آپ کے فیصلوں میں استحکام ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بے شک ان لوگوں میں، نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فالوورز میں، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور آخرت کی امید رکھتا ہو. اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور آخرت کی امید رکھتا ہے. پرسوں کسی جگہ، اگر کوئی صاحب ہیں بھی تو سن لے بھی تو کوئی مذاکرہ نہیں، کسی جگہ ایسی بات آ رہی تھی کہ بھئی کوئی صاحب اپنی بیوی کو بلا کسی وجہ کے طلاق دے دیا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، بس وہ کسی اور پسند آ گئی، کر لیا، چھوڑ دیا. تو وہ طلاق ہوتی یا نہیں ہوتی، کچھ بحث اس بات کی چل رہی تھی، تو وہ تو جو ہے چھوڑ دیے. تو سوال یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ ایسا نہیں کرے گا. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو کیا ہے، نام اگر مسلمان کا ہو تو کیا فرق ہو جاتا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، نام کا مسلمان، کام کا مسلمان. یہاں گن فاؤنڈری میں ایک سیرین کرسچن تھے، وہ اسلام قبول کیے تھے. اتفاق سے ہمارے یزدانی صاحب، میں وغیرہ بھی انوالو تھے اس میں، تو رضوان القاسمی صاحب کو بلائے ان سے. ان کا نام چیکو تھا، ہیبرو میں یعقوب کو چیکو بولتے. تو خیر وہ کلمہ علما پڑھے، ان کو معنی سمجھائے، اردو نہیں آتی تھی، اس کے بعد میں وہ بہت سبق سکھائے ہم لوگوں کو. تو اس کے بعد میں ان سے بولے کہ بھئی آپ، ہم حمید الدین آخر صاحب کے پاس فارم ملتا ہو، بھریے اور نام بدل لیجئے. تو بولے میں فارم بھرنے کو مسلمان نہیں ہوا، میں توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں، اس کے بعد میں اسلام قبول کر رہا ہوں. اور جب نام کی بات آئی تو ہیبرو میں چیکو، انگلش میں جیکب اور عربی میں یعقوب، یہ تینوں میں سے مولانا سے پوچھو کون جنت میں جائیں گا. عالم آدمی وہ بھی پریشان ہو گئے، چیکو جائیں گا، جیکب جائے گا یا یعقوب جائے گا، تینوں ایک ہی معنی ہیں تین زبان میں، جوزف اور یوسف ہے. تو سوال یہ یہاں پیدا ہوتا کہ یہ یعنی کام کے مسلمان اور نام کے مسلمان کی جو بات آ رہی تھی، تو یہ جو ہے خالی نام رکھ لینے سے نہیں ہوتا ہے، اصل میں جو ہے ایمان کے ساتھ عمل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور آخرت میں حساب کتاب کی امید ہونا. جب تک اس پہ یقین نہ آئے، کوئی بات ہی نہیں ہے. بار بار میں یہ مثال دیتے رہتا ہوں کہ بھائی اب یہ ایگزامینیشنز کا پیریڈ ہے, مارچ اپریل کا مہینہ آ رہا, اگر یونیورسٹی ایگزام اناؤنس کر دی کہ یہ سال ایگزام تو لیں گے مگر ریزلٹ اناؤنس نہیں کریں گے, کون سا بچہ ہے جو امتحان دیں گے؟ ابھی جو اتنی محنت کر رہے ہیں بچے, پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, کائے کے لیے؟ کامیابی کی امید اور فیل ہونے کا ڈر, کیونکہ نتیجہ نکلے گا, نتیجے پہ اگر یقین نہیں ہے تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو ہماری زندگی ہے, یہ یبلوکم من احسن عملا, تاکہ تم کو آزمائے کہ تمہیں احسن عمل بہترین عمل کون کرتا ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے, اس کو اگر آپ امتحان سمجھیں گے تو پھر وہ سیریسنیس آئے گی, آخرت میں وہ یقین آئے گا تو سیریسنیس آئے گی. کوئی اسٹوڈینٹ کو آپ دیکھیں کہ وہ ٹیبل آ ملا کے وہاں ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے ایگزامینیشن ہال میں, بولیں گے بابا امتحان ہے, یہی معاملہ بچے پلٹ کے ہم کو بول سکتے امتحان ہے, آپ لوگ کیا مسئلے پڑنے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو جن کو امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور آخرت میں اٹھنے کی, وہ میں یتولا تو ان اللہ هو الغنی الحمید, اور جو پلٹ جائے یعنی اس دعوت سے پلٹ جائے, قرآن حدیث سنت وغیرہ سے جو ہے حق سے پلٹ جائے, تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. غنی اور حمید یہ بہت آئے ہیں اسماء الحسنی, غنی کا کیا مطلب؟ انڈیپینڈنٹ, ہی ڈزنٹ ڈیپینڈ اپون اینی ون, بے پرواہ آپ بولتے ہیں, بے نیاز ہے, کسی پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, غنی ہے. مالدار بھی, مالدار اس واسطے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا اس واسطے اس کو غنی بولتے ہیں, مگر غنی کے جو بنیادی بیسک معنی ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ, ہی از انڈیپینڈنٹ. حمید, جس کی حمد کی گئی ہو. حمد کیا ہے؟ ایک معنی ہے تعریف کرنے کے اور ایک معنی ہے شکر کرنے کے, دونوں معنی آتے ہیں حمد میں, دونوں معنی آتے ہیں. اب تعریف کرنے, تعریف کیا کر رہے ہیں آپ؟ تعریف کر کے تعارف کرا رہے ہیں آپ, پہچاننے لگوا رہے ہیں آپ. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف, پورا تعارف, پورا پہچان اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے, اس کو پہچانیے آپ. تو اللہ تعالیٰ پہچانے گئے ہیں, پہچانے ہوئے ہیں, حمید ہیں. پھر جو اکنالج, شکر کس کو بولتے ہیں؟ اکنالج کرنا, مان لینا, تھینک یو ویری مچ, یو ڈڈ دس فار می. آپ اکنالج کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ انہوں صاحب نے میری مدد کی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حمید کے سینس میں, یعنی جن جو پہچانے بھی گئے ہیں اور جو اکنالج بھی کیے گئے ہیں, ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. اصا اللہ یجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودہ واللہ خبیر واللہ غفور رحیم. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور جن سے تمہاری دشمنی ہے ان میں محبت ڈال دے. مدینہ منورہ میں بنو نذیر جو تھے ان کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے پھینک دے سکتے تھے, فرعون کے محل کے سامنے بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں ٹوکرے میں, صندوق میں جو بھی ہے, ان کی بیوی اٹھا لے رہی ہے ان کو, پھر بول رہی ہے کہ ان کو بچہ بنا لیں گے. تو بنی اسرائیل کے تمام مرد بچوں کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے, لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے. ویسے موقع میں موسیٰ علیہ السلام کو پہ حملہ کرنے کی فرعون کی ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ محبت ڈال دی تھی. کیا ایک عجیب, دیکھیں عجیب معاملے ہیں اللہ تعالیٰ کے. مارنے آیا, ایک وقت میں آل سینٹس میں پڑھا رہا تھا کچھ دن, ہائی اسکول میں پرائمری سیکشن میں گئے, اتنا پکارا کر رہے ہیں, وہ ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں, بچوں کو نہیں سنبھال سکتے. تو ایک غصے میں آیا کہ ایک بچے کو مارنے گیا میں, تو اتنی بولی صورت, بولا بابا مت ستاؤ بھائی, ہم کو عادت نہیں ہے سہنے کی. معصومیت چہرے پہ, موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ معصومیت ڈال دیا. تو یہ کیفیت ہے سمجھیے آپ, اے دلوں کو پھیرنے والے, ہمارا دل آپ کی طرف پھیر. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دشمن کے دل میں روب ڈال دیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ہمارے دلوں میں روب ڈال دیں, 1992 ہمارے دلوں میں روب دیں, اور اگر اللہ تعالیٰ ڈالے چاہیں تو دشمن کے دل میں دوستی ڈال دیں. اب جو سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں دوستیوں کی, کچھ دلوں میں محبت ڈال دیں. تو یہ دیکھیں, یہ فرعون تمہارے بچوں کو, مرد بچوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا, اس میں تمہارے پالنے والے اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی, فرعون کی طرف سے نہیں تھی آزمائش. فرعون ایک انسٹرومنٹ تھا. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی اس دل میں بھرا ہوا کیلا ہے, اسکرو ہے, میں اس میں گیس کا تیل ڈال کے کافی محنت کر کے اس اسکرو ڈرائیور سے وہ کیلا کھولا, پسینہ پسینہ ہو گیا. اگر فرض کیجئے کہ وہ اسکرو ڈرائیور پلٹ کے بولا کہ میں کیسا کھولا کیلا, تو میں کیا کروں گا؟ اسکرو ڈرائیور کو اٹھا کے پھینک دوں گا. تو ہم اسکرو ڈرائیور ہوں, وہ پھرانے والا تو اوپر ہے, جدھر چاہے پھرا دیتا ہے, جس سے چاہے پٹا دیتا ہے, جس کو چاہے پٹوا دیتا ہے. یہ ایمان اور یقین ہمارے میں ہو. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری دوستی ڈال دیں, محبت ڈال دیں. اور بے شک واللہ قدیر, اللہ تعالیٰ قادر ہیں, پورا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو. واللہ غفور, اور اللہ تعالیٰ غفور ہیں, سزا سے بچانے والے, گناہوں سے بچانے والے, اور پھر رحم کرنے والے رحیم ہیں. اب یہ دو آیتیں ہم لوگ کو, یہ خصوصاً پہلی آیت جو ہے ہم لوگوں کے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑا, میں اکثر کوئی لوگ مجھ سے بحث کرے تو میں سورہ ممتحنہ کی آٹھویں اور نویں آیت نکال کے ان کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہاں ہم لوگوں کے رہنے کے لیے جو ہدایت یہاں ملتی ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنے, نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں ہیں اور جنہوں نے تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے. ہمارے ساتھ کئی غیر مسلم ہیں, کھل کے بولنے کی بات ہے, کئی غیر مسلم دوست ہیں, ہمدرد ہیں, ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہنا چاہیے؟ قرآن میں کہیں نہ کہیں تو ملنا چاہیے یہ رویہ, یہاں مل رہا ہے. کوئی آیت ہے میرے پاس ایسی آ کے بولے, وہی جو اکثر آیتیں ہمارے خلاف جہاں دیکھے مارو, جو آیتیں لے کے آتے ہیں ان کو جہاں دیکھے مارو, تو میں نکال کے یہ آیت بتایا. ارے بولے از اٹ دیئر ان دا قرآن, کون سی چیز چھوٹی ہوئی ہے؟ اور مدینہ منورہ کی جہاں اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گیا تھا, جو وہ زمانے کی آیت ہے کہ اگر تمہارے غیر مسلم دوست تم سے دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے اور پھر تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے تو پھر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. بے شک ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے ضرورت کیا آپ دشمنی مول لے کے بیٹھے ہیں, ہم غلط سگنلز دیے ہیں بعض جگہ پہ. دیکھیے یہی بات ہے, قرآن پڑھ کے اگر لیڈری ہو, قرآن پڑھ کے اگر امامت ہو, قرآن پڑھ کے اگر دفاتر میں نوکری ہو, تو طریقہ ہی بدل جاتا بالکل. کہ کیا ہدایت ہے؟ جو آپ سے اچھے ہیں آپ ان سے بہترین ہیں, اور پھر آپ اسلامی حکومت میں نہیں ہیں, ایک سیکولر اسٹیٹ میں ہیں, تو یہاں بھی قرآن سے آپ کو ہدایت ملنا چاہیے کہ آپ کا کیا رویہ ہو. آپ کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے وہ لوگ اچھے ہیں, آپ کے دین کے معاملے میں وہ نہیں جھگڑتے ہیں آپ سے, اور پھر جو ہے آپ کو گھروں سے نہیں نکالے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ مرماتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو, ان کے ساتھ انصاف کرو, اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب کن کے ساتھ دشمنی کرنا ہے؟ یہ جو ہے اسلامک کنٹریز کو جو ہے اپلائی کرتا ہے, یہ نان اسلامک کنٹری کی بات اوپر گئی. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اللہ تعالیٰ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جو تمہارے سے دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں, بحث ہو رہا ہے وہاں بھی دے میں لم یقاتلوکم, جو تم سے جنگ نہیں کرتے, یہ لوگ جنگ نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کرتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیے ہیں اور تمہارے گھروں سے نکالنے میں دوسروں کی مدد بھی کی ہے. ایسے لوگوں سے روکتا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو. جیسا کئی تقاریر میں آپ سنتے ہیں کہ بھائی فرض کیجئے کہ کوئی دو کنٹریز کی وار چل رہی ہے, جیسا امریکہ جرمنی کی جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا اگر لے لیں, تو ظاہر ہے کوئی امریکن جرمن کو نہیں چھوڑے گا, کوئی جرمن امریکن کو نہیں چھوڑے گا وہ زمانے میں 1940s میں. تو اس طریقے سے یہاں ایک بات ہے کہ اگر کسی نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور کسی نے جو ہے تم کو گھروں سے نکالا, گھروں سے نکالنے میں مدد کی ہے, تو پھر ان سے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی مت رکھو. یہ پورا بیک گراؤنڈ کہتا ہے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خط بھیجے تھے, یہ بیک گراؤنڈ کو نہیں بھولنا ہے. تم اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیوی بچوں کو بچا لیتا تھا, تم غلط سہارا لیے, تم سمجھ کافروں کا سہارا لیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تم ان سے دوستی مت کرو. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو کوئی ان کی طرف پلٹتا ہے دوستی کے لیے تو یہی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ آ رہا ہے, یہ سورت جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی, تو خصوصاً صلح حدیبیہ کے بعد کافی کافر مرد اور عورت مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے. تو اس میں ایک اندیشہ یہ تھا کہ دشمن بھی نہ آ جائیں عورتوں کی شکل میں یا مردوں کی شکل میں. تو خصوصاً عورتوں کے لیے یہ احکامات آئے ہیں کہ ان کو جانچ لو, ممتحنہ یہی ہے, ان کا امتحان لے لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو. دیکھیں, ایک بالکل ایک پولیٹیکل سٹیٹ ہے, اور اس سٹیٹ میں جو ہے دشمن کا داخلہ ممنون ہے. پریکاشن, آج کل ویزا ہے, پاسپورٹ ہے, ویزا ہے, ہر سٹیٹ میں جو احتیاط کی جاتی ہے کہ کوئی ہمارا دشمن اس میں داخل نہ ہو. تو تم ان کا امتحان لے لو, یہ عورتیں ہمارا دشمن اس میں داخل نہ ہو, تو تم ان کا امتحان لے لو, یہ عورتیں جو ہجرت کر کے آتی ہیں. اللہ عالم بی ایمانی ہن فإن علمتم ہن مومنات فلا ترجیو ہن الی الکفار, اللہ تو ان کے ایمان سے واقف ہیں, لیکن تم بھی اگر جان لو کہ یہ مومن ہیں, ایمان لائی بھی ہیں, تو پھر ان کو کافروں کی طرف مت واپس جانے دو. یہ بات سمجھنا ہے کہ اب جب یہ ایمان لالی ہیں تو پھر یہ آپ کے ٹیم میں آ گئی ہیں, اب یہ آپ کی ذمہ داری ہو گئی ہے, اب آپ ان کو جو ہے کافروں کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب ظاہر ہے اس میں سے کچھ شادی شدہ عورتیں ہوں گی, تو اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے لا ہن ہل لہم ولا ہن یہلون لہن, نہ یہ عورتیں جو ہے کافروں کے لیے حلال ہیں بیویوں کے تعلق سے, اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. جب کفر اور ایمان آیا تو پھر نکاح ٹوٹ گیا, ختم ہوئی بات ہے. جو نکاح کی جو شرط ہے وہ دونوں میں ایمان ہونا یا عورت اہل کتاب ہونا. تو کافر, یہ کافروں پہ حلال نہیں ہے, یہ حرام ہو گئی ہیں کافروں پہ, اور کافر ان پہ جو ہے حرام ہو گئے ہیں, حلال نہیں ہیں. وَآتُهُمْ مَا أَنْفَقُوا, اور یہ جو کافر ان عورتوں پہ جو بھی خرچ کیے ہیں وہ خرچہ وہ کافروں کو دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور تم کوئی گناہ نہیں اگر تم ان لوگوں سے, ان عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو. دیکھیں, یہاں اجورہن کی بات آئی ہے, ذرا یہ لفظ کو انالائز کرنا پڑے گا. اجر, کوئی جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کی مزدوری دی جاتی ہے, تو یہ مہر کیا ہے؟ آپ ایک عورت کو نکاح کر کے گھر میں لائے ہیں, وہ آپ کا کھانا پکاتی ہے, آپ کو سیکس کے طور پہ بھی آپ کو جو ہے خوش کرتی ہے, بچوں کی پرورش کرتی ہے, تو اس خوشی میں ایک اجر, مہر جو ہے اس کا اجر ہے, اس کی محنت کی جو ہے آپ خوشی سے جو اس کو دے دیں, جو پہلے طے کر لیں. تو نکاح کرنا ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ ان کا مہر ادا کر دو. اور یہ بڑی خاص آیت آ رہی ہے, ہمارے پاس تو یہ اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے آج کل. ولا تمسکو باسم الکوافر, اور کافر عورتوں کو نکاح میں مت روکے رکھو. صاف حکم آ گیا, کلیئر کٹ, اس میں کوئی دو الفاظ دو معنی نکل نہیں سکتے ایسا کہ کافر عورتیں اگر نکاح میں ہوں تو پھر ان کو نکاح میں مت روکے رکھو, ان کو چھوڑ دو. کافر سے مشرک سے جو ہے نکاح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آج جو ویسٹرن ہنگامہ چل رہا ہے پورا, جو ہے ان کا انفلوئنس جو ہو رہا ہے, تو ان چیزوں کا ہمارے پاس کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو یہ بات کا خیال رکھنا ہے. بس الو ماں انفقو ول یس الو ماں انفقو, اور تم ان سے مانگ لو جو کچھ تم ان پہ خرچے ہو. جب ان کو دیکھیں, جب کافر اور عورت نکاح میں ہیں تو نکاح جائز نہیں ہے, اسلامی شریعت کے لحاظ سے نکاح جائز نہیں ہے, تو آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا اس کو. تو جو کچھ تم نے ان پہ خرچہ ہے تم مانگ لو, اور جو کافر عورتیں وہاں سے آئی ہیں تمہارے پاس, جو ان کے شوہروں نے کافر عورتوں پہ جو خرچہ ہے, جو ایمان لالی ہیں, تو پھر وہ جو خرچہ ہے ان کو دے دو.
ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، اور یہ جو ہے یہ تم میں آپس میں یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ کیوں ایسا فیصلہ کر رہے ہیں، ان کو علم ہے، مکمل علم ہے ان کا، یعنی ایبسلیوٹ علم جس کو بولتے ہیں، یعنی ان سے زیادہ تو کسی کو علم ہو ہی نہیں سکتا، سب تمام لوگوں کا علم اگر ملائے تو حدیث میں اس کی مثال آتی ہے کہ تمام انسانوں کا علم اگر ملایا جائے تو ایسی ہے کہ کسی دریا کے سمندر کے کنارے کوئی چڑیا ایک یا دو قطرے پانی پی لے، اللہ کا علم اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حکمت بھی رکھتے ہیں، دانائی رکھتے ہیں، وزڈم رکھتے ہیں، وزڈم کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلے اٹل ہیں، ان کے فیصلے بدلتے نہیں، استحکام ہے اس میں، فرمنس ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ فَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَآخَذْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور اگر تمہاری بیویوں کے ذریعے کافروں کو کچھ پیسہ چلے جائے، یعنی بھائی مشرک یا کافر بیوی تھی، آپ اسلام لانے کے بعد آپ اس کو طلاق دے دیے، اس کے پاس کافی زیور تھا اور وہ آپ کا زیور لے کے چلے گئی کافروں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا موقع بدلہ لینے آ جائے تو وہ لوگ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو جو مال غنیمت وغیرہ ملتا ہے اس میں سے جو کچھ یہ بیویوں پہ خرچے ہیں ان کو وہ مال دے دو، جن کی بیویاں جو ہے جن کو طلاق دے کے چھوڑ دیا گیا ہے محض اس لیے کہ وہ کافر ہیں یا مشرک ہیں، اس قسم کی بات اگر ہوئی ہو۔ واتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون، اور اللہ سے ڈرو اگر جس پہ تم جو ہے ایمان لاتے ہو، مومنون یعنی ایمان لانے والے اگر ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، نہیں تم ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ کا خوف کہاں سے ہوگا، تو اللہ کا خوف اگر ہے، ایمان اگر ہے تو پھر اللہ سے ڈرو اور یہ احکامات کی پابندی کرو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، یہ بیعت کیا چیز ہے؟ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ایک اوتھ ہے، یہ ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اور اکثر علماء کا خیال ہے کہ وہ بیعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تھی، ختم۔ اب بیعت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایکسپٹ کر لیے، یہی ہماری بیعت ہے، یہی ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ ہم قرآن پہ ویسے عمل کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہاں ایسا تھا کہ یہ کافر عورتیں جو کافر مرد جو ہیں وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے، اور یہ روایتوں میں بات آئی ہے کہ جب عورتوں سے بیعت لی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ملاتے تھے، یہ بات کا اہتمام کرتے تھے کہ عورتوں سے جب یہ قسم لی جاتی تھی، یہ ایگریمنٹ کیا جاتا تھا تو ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ ایگریمنٹ کیا ہے؟ اللہ این لا یشرکنا باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی وہ مشرک نہیں ہوں گی، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانے گی۔ ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنینا، اور وہ زنا نہیں کریں گی، لیگل سیکشل انٹرکورس نہیں کریں گی۔ ولا یقتلنا اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ دیکھیے قتل کی دو صورتیں وہ زمانے میں تھی، ایک صورت تو یہ کہ بچی اگر پیدا ہوتی تو شرمندگی میں لوگ جو ہے دفن کر دیتے تھے، ایک عجیب چیز یہاں بھی چلتے رہتا ہے، ہر جگہ یہ معاملے ہیں، بچیوں کو جو ہے برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یعنی بچیاں جن گھروں میں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی برکت ان گھروں میں نازل ہوتی ہے، یہ ہمارا عجیب طریقہ تھا۔ دوسری چیز، بعض لوگ اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیتے تھے، تو یہ انہیں ان سے وعدہ لینا کہ یہ اولاد کو کسی طریقے سے قتل نہیں کریں گے۔ ولا یاتینا بی بہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اور پھر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ میں بہتان یعنی جھوٹ نہیں پیدا کریں گے۔ مطلب یہ اس کا یہ ہے جو اکثر علماء دیے ہیں مفسرین، کہ غیر لوگوں کی اولاد کو اپنی شوہر کی طرف منسوب نہیں کرے گی، یعنی اولاد تو کسی اور کی ہے لیکن لوگوں سے پھر رہے کہ بولتے پھر رہے کہ شوہر کا حمل ہے، تو اس پہ بھی جو ہے ایسی بھی چیزیں چلتی تھیں، اب بھی چلتی ہوں گی نہیں معلوم، کیسے کسے کیسے گناہ ہیں سوسائٹی میں، تو ان سے جو ہے اس بات کا ایگریمنٹ کرنا۔ اور آخری ایگریمنٹ کیا ہے؟ ولا یاسینک فی معروفی، فبايعهن واستغفر لهن ان الله غفور رحيم.
اور یہ کہ معروف چیزوں میں جو جانی پہچانی اچھائیاں ہیں اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اگر اس چیز پہ یہ ایگری کرتی ہیں تو پھر ان سے بیعت کر لیجئے, ان سے معاہدہ کر لیجئے, اگریمنٹ کر لیجئے, ہاتھ ملانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر واستغفر لهن اللہ, اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کیجئے, ان کے جو پچھلے گناہ ہو گئے ہیں ان کی سزا سے معافی کی دعا کیجئے, آئندہ آنے والے گناہوں سے بچاؤ کی جو ہے دعا کیجئے ان کے لیے. اور ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا, گناہوں سے بچانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, ترس کھانے والا ہے. ہم اگر ادھر پلٹیں گے تو وہ ہماری طرف پلٹے گا, ہمارا ذہن ہی ادھر نہیں جاتا تو پھر اب اس کے باوجود رحمت برستی ہے اس کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایسی قوم سے دوستی مت کرو جس پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا ہے. یہ جب جو سورت جو شروع ہوئی ہے یہی بات آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے اور تمہارے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ, ان پہ غضب ہے. پھر یہ آخری نویں آیت پڑھے تھے کہ وہ جو لوگ تم سے دین میں جنگ کرتے ہیں اور تم کو اپنے گھروں سے نکالے ہیں اور تم کو گھروں سے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے, مکہ معظمہ میں جو معاملہ ہوا ہے, تو ان سے دوستی مت کرو. تو یہاں بول رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے, کافر ہے, مشرک ہے, منافق ہے, ان سے دوستی مت کرو. قد یئیسوا من آخرتی کما یئیس الکفار من اصحاب القبور, یعنی جیسے کافر جو ہے جو خبر میں دفن ہیں ان کے جی اٹھنے کا ان کی طبیعت پہ اتنا کنوینسڈ ہے وہ کہ اس کا انکار کرتے ہیں, یعنی کافر مایوس ہو چکے ہیں کہ جو خبر میں دفن ہیں وہ نہیں اٹھ سکتے. اسی طریقے سے یہ جو اللہ تعالیٰ جن پہ غضب ہے یہ لوگ بھی آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے وہ موت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو ان کو سزا ہی ہو سکتی ہے, ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ سورہ ممتحنہ ختم ہوا,